سورہ نساء کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں. سورہ نساء کا 14 رکوع ہے اور آیت نمبر 97 ہے. 97. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم. سورہ نساء سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں. منافقین کا بھی تذکرہ جاری ہے, البتہ ہمارے لیے بھی رہنمائی کا سامان ہے. ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم, بے شک وہ لوگ جن کی فرشتے جان نکالتے ہیں اس حال میں کہ وہ ظلم کر رہے تھے اپنی جانوں پر. قالوا فیما کنتم, فرشتے کہتے ہیں تم کس حال میں تھے. قالوا کنا مستضعفین فی الارض, وہ کہتے ہیں کہ ہم بے بس تھے زمین میں. قالوا, فرشتے کہتے ہیں, الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا, کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے. اب یہ اللہ کا بیان ہے, فرشتے کلام کرتے ہیں اور یہ کلام وہ سنتے بھی ہیں, اللہ ہمارے لیے نقل فرما رہا ہے. وہی بات, ہجرت کون نہیں کر رہے تھے, وہ منافقین جو ارد گرد کے قبائل اور علاقوں میں ہیں اور ہجرت کر کے مدینہ شریف نہیں آ رہے. فرمایا ان کے بارے میں, فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ, پس یہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَسَاءَتْ مَصِيرًا, اور وہ لوٹنے کی بہت بری جگہ ہے. اللہم اجرنا من النار. اِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ, مگر یہ کہ جو لوگ بے بس ہیں مردوں عورتوں اور بچوں میں سے. لا يستطيعون حيلة, وہ کوئی تدبیر نہیں کر سکتے. ولا يهتدون سبيلا, اور وہ کوئی راستہ بھی نہیں پاتے. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم, تو امید ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ معاف فرما دے. وكان الله عفوا غفورا, اور اللہ تعالی معاف فرمانے والا بہت بخشنے والا ہے. یعنی یہ تو امکان ہے کہ کوئی بوڑھا ہے, عورت ہے, بچہ ہے, وہ تدبیر نہیں کر سکتا, تو وہ تو رہ سکتا ہے ایسی جگہ جہاں نظام کفر کا ہو اور اللہ کے دین پر عمل کرنا ممکن نہ ہو. یہ ایکسیپشن ہے نظام کفر کے تحت, یا جہاں اللہ کی شریعت کے احکام نافذ نہ ہوں, ایسے مجبور لوگ تو رہ سکتے ہیں. باقی یا تو بندہ وہاں رہ کر جد و جہد کر سکتا ہو تو جد و جہد کرے, یا اگر کوئی خطہ ایسا ہو جہاں اللہ کے مکمل دین پر عمل کرنا ممکن ہو تو وہاں ہجرت کرنا اس کے لیے لازم ہوگا. اب اس کے سوا کہ ہجرت کا موقع بھی ہے, کہیں تم جا سکتے ہو, جیسے کہ منافقین مدینہ آ سکتے تھے اور ہٹے کٹے ہونے کے باوجود نہیں آ رہے, تو ان پر سرزنش کی جا رہی ہے, جیسے کہ پچھلا فرشتوں کا بیان ہمارے سامنے آیا. وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً, اور جو اللہ سبحانہ وتعالی کے راستے میں ہجرت کرے گا تو وہ زمین میں بہت وافر جگہ پائے گا اور کشادگی بھی. اللہ کی زمین بہت وسیع ہے, اگر ایک خطے میں جان پر بن آئی ہے دین پر عمل کرنا اور دین کے لیے جد و جہد کرنا ممکن نہیں, تو کہیں ایسے خطے میں چلے جاؤ جہاں دین پر عمل ہو سکے یا دین کے تقاضوں کی جد و جہد کی جا سکے. اب جو ہجرت کرے گا, اللہ کی زمین وافر بھی ہے اس میں جگہ اور کشادگی بھی. وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ, اور جو اپنے گھر سے ہجرت کر کے نکلے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی طرف. ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ, پھر اس کو موت آ پکڑے. فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ, تو اس کا اجر اللہ پر ثابت ہو گیا. وہ نکلا تو تھا اللہ اس کے رسول یعنی دین کی خاطر, راہ میں ہی انتقال کر گیا, اجر اس کا محفوظ اللہ کے ہاں. ہاں ہجرت کس کی طرف ہے؟ اس کی اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف. مشہور حدیث جو ہے نا, اِنَّمَ الْعَمَالُ بِالنِّيَّاتِ, وہ پورے جملے آگے کیا ہے, اللہ نیکیوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. جس کی ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہے دین کی خاطر, تو اس کی ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے مانی جائے گی. اب آگے سنیے, جس کی ہجرت ہے اس لیے کہ وہ کسی خاتون سے نکاح کرنا چاہتا ہے یا دنیا کمانا چاہتا ہے, تو اس کا یہ نکلنا اسی کی طرح مانا جائے گا, یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے نہیں ہوگی. یہ ہے پوری حدیث بخاری شریف میں. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا, اور اللہ سبحانہ وتعالی بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے. اب قصر نماز کے تعلق سے بات آ رہی ہے. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ, اور جب تم زمین میں سفر کرو. فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ, تو تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم نماز قصر کر لو. قصر جانتے ہیں نا, شرعی سفر ہو تو چار رکعت فرض کی جگہ دو ادا کی جائیں گی. یہاں فرمایا کوئی حرج نہیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چاہو تو قصر کرو چاہو تو نہ کرو. نہ, اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت یہ رہی کہ سفر میں حضور علیہ السلام نماز قصر کرتے تھے, چار فرض کی جگہ دو. ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا, اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تمہیں ستائیں گے کافر, اس سے بھی لگ رہا ہے کہ جب خوف ہو تب قصر ہوگی, لیکن حضور علیہ السلام کی سنت نے بتایا خوف ہو یا امن کی حالت، سفر میں حضور علیہ السلام نے ہمیشہ قصر فرمائی. ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، بے شک کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں. اگلی مثال جو ہے وہ، یا اگلا جو بات کا بیان ہے وہ صلاۃ الخوف کے تعلق سے، اگر سفر میں ہیں جیسے کہ جہاد و قتال کے لیے نکلے، دشمن کا خوف بھی ہے، تو کیسے نماز ادا کی جائے؟ خاص ذہن میں رکھیے گا کہ تمام صحابہ چاہتے تھے کہ حضور علیہ السلام کی امامت میں نماز ادا ہو، خاص یہ ذہن میں رکھیے گا. تو صلاۃ الخوف کی بڑی دلچسپ صورتحال یہاں پر بیان کی جا رہی ہے. ارشاد ہوا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اور اے نبی علیہ السلام جب آپ ان میں موجود ہوں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، پھر آپ ان کے لیے نماز قائم کریں، مراد امامت فرمائیں، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، تو چاہیے کہ ان میں سے ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہو، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور چاہیے کہ وہ اپنے ہتھیار لے لیں، جنگ کا میدان سجا ہوا ہے تو ہتھیار ساتھ ہوں. فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ، پھر جب وہ سجدہ کر لیں تو اے مسلمانوں وہ تمہارے پیچھے ہو جائیں. وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا، اور اب آئے وہ دوسری جماعت جس نے نماز ادا نہیں کی، فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، تو اے نبی یہ دوسری جماعت کے افراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کریں. وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ، اور چاہیے کہ اپنا بچاؤ کا سامان لیے رکھیں. وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور اپنا اسلحہ بھی ساتھ رکھیں. اب کیفیت کیا ہے توجہ فرمائیے گا. مثلاً 100 صحابہ ہیں مثال کے طور پر، اور یہ نماز ادا کرنے کا وقت آ گیا، دو رکعت ادا کرنی ہے مثلاً، عشاء کی ہو عصر کی ہو، چار کی جگہ دو ادا کرنی، ہر ایک کی خواہش کیا ہوگی؟ حضور کے پیچھے نماز ادا ہو. تو مثلاً 50 صحابہ حضور کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور حضور علیہ السلام امامت فرما رہے ہیں، حضور نے ایک رکعت ادا کی، یہ چلے جائیں ایک رکعت ادا کر کے اور حضور ویٹ کریں گے، دوسری جماعت لیٹ سے 50 لوگ ہیں وہ آئیں اور حضور کے ساتھ شریک ہوں، اب حضور دوسری رکعت مکمل کریں. ٹھیک، ان کی ایک ہوئی ہے، یہ حضور کے سلام کے بعد اپنی مکمل کر لیں، اور ان کی جو رہ گئی وہ ایک رکعت اکیلے اکیلے پھر مکمل کر لیں. یہ ایک شکل ہے، آپ کو تفاسیر میں اور بھی وضاحتیں ملیں گی، یہ ایک شکل ہے. اس صورت میں تمام صحابہ کو حضور کے پیچھے نماز ادا کرنے کا شرف مل گیا. اب ہمارا معاملہ ہو یا کسی اور دور کی بات ہو، تو ایک یا بیسیوں جماعتیں بھی ہو سکتی ہیں جو بھی سہولت کا معاملہ ہو، لیکن یہ خاص معاملہ کیا تھا؟ حضور کی امامت میں تمام صحابہ چاہتے ہوں گے کہ نماز ادا کریں. یہ ایک بڑی دلچسپ کیفیت ہے صلاۃ الخوف کی. ایک اہم بات، اسلحہ ساتھ رکھو. دوسری اہم بات، اپنا ڈیٹرنٹ، اپنا دفاع کا جو بھی سامان ہے وہ ساتھ رکھو. اب اس ڈیٹرنٹ پر کتنی تاکید ہے اندازہ کیجئے گا. ود الذین کفروا، چاہتے ہیں کہ کفر کرنے والے، لو تغفلون عن اسلحتکم وامتعتکم، یا مسلمانوں تم اپنے ہتھیاروں سے اور اپنے سامان سے کچھ غافل ہو جاؤ، فیمیلون علیکم میلۃ واحدہ، تو یہ تم پر یک بارگی جھک پڑے یعنی حملہ کر بیٹھے. ولا جناح علیکم ان کان بکم اذم من مطر، اور تم پر کوئی حرج نہیں اگر تمہیں بارش کی وجہ سے تکلیف ہو، او کنتم مرضا ان تدعوا اسلحتکم، یا یہ کہ تم بیمار ہو کہ اپنا اسلحہ اتار رکھو. ظاہری بات ہے ویپنز وغیرہ ہوں گے، آج کے دور کے اعتبار سے کافی ہیوی لوڈ ہوتا ہے، بوجھ ہوتا ہے، تو اگر بارش کا معاملہ ہے، لوڈڈ ہو گئے ہو تم زیادہ، یا بیماری کا معاملہ ہے، تو چلو اسلحہ ذرا اتار رکھو، لیکن وخذوا حذرکم، اپنے بچاؤ کا سامان ساتھ لو، چاہے بلٹ پروف جیکٹس کا معاملہ ہو یا کچھ اور ہو. اور اگر پورے ملک کی سطح پر چلے جائیں تو بہرحال ایٹم بم بھی ہوگا بھائی، میزل ٹیکنالوجی بھی ہوگی، یہ ہے اللہ کے فضل سے، اللہ نے چھپڑ پھاڑ کر ہمیں دے رکھا ہے، تبھی بھارت کی ہمت نہیں ہوتی. باقی تفصیل سورہ انفال میں آئے گی، واعید لہم مستطعتم کے ذیل میں، کہ جو استطاعت اللہ نے تمہیں عطا فرمائی اپنی تیاری پوری رکھو. تو بچاؤ کا سامان ڈیٹرنٹ آج کے اصطلاح میں اللہ توجہ دلا رہا ہے، اس کو ضرور ساتھ رکھو. ان اللہ اعد للکافرین عذاب مہینا، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی نے کافروں کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے. فاذا قضیتم الصلاۃ، بس جب تم نماز ادا کر لو، فذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم، تو اللہ کا ذکر کرو کھڑے ہونے کی حالت میں اور بیٹھنے کی حالت میں اور اپنی کروٹوں پر بھی. نماز تو ایک جامع شکل ہے ذکر کی، نماز کے بعد چھٹی نہیں، نماز کے بعد بھی اللہ کا ذکر کرنے کا اہتمام کیا جائے، جیسے فرض نمازوں کے بعد کے اذکار ذکر پہلے بھی آیا جو حضور نے ہمیں تعلیم کیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فَإِذَا تُمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُ الصَّلَاةَ، پھر جب تم اطمینان پاؤ تو نماز قائم کرو. کیا مطلب؟ حالت جنگ میں تو البقرہ میں بھی پڑھا تھا چلتے چلتے، جیسے بھی ممکن ہو سواری پر پڑھ لو. صلاۃ الخوف کی بات بھی آ گئی، یہ تو حالت خوف میں ہے، جنگی حالات وغیرہ. لیکن حالت امن میں پورے آداب، پورے اطمینان، پورے خضوع، پورے خشوع، پوری توجہ، پوری کانسنٹریشن کے ساتھ نماز اپنے آداب کے ساتھ قائم کرو. فاقیم الصلاۃ، بس نماز قائم کرو. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز ایمان والوں پر مقررہ اوقات میں فرض ہے. کون سے مقررہ اوقات ہیں بھائی؟ سب کو یاد ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. رمضان میں بھی اور رمضان کے جی علاوہ بھی. اللہ مجھے بھی توفیق دے، میری بھی کمزوریوں کو معاف کرے، ہم سب کی کمزوریوں کو معاف کرے. اللہ ہمیں تمام نمازیں پوری زندگی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بہترین موقع ہے مشق کا بھی اور مانگنے کا بھی. اللہ ہم سب کو تمام نمازوں کا پابند فرما دے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز اہل ایمان پر مقرر اوقات میں فرض کی گئی ہے. ولا تہینوا فی ابتغاء القوم، اور کفار کا پیچھا یعنی تعاقب کرنے میں ہمت نہ ہارو. اگلے الفاظ پڑھنے میں بھی بڑے دلچسپ ہیں. ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون کما تعلمون، اگر تمہیں دکھ پہنچتا ہے تو بے شک ان کو بھی تو دکھ پہنچتا ہے اے مسلمانوں، جیسے تمہیں دکھ پہنچتا ہے. اگر تمہیں تکلیف پہنچتی ہے ان کو بھی تو پہنچتی ہے. اگر احد میں تمہارے کئی ایک شہید ہوئے تھے پڑ چکے، تو بدر میں ان کے بھی تو قتل ہوئے تھے. اور آگے سنیے، وترجون من اللہ ما لا یرجون، اور تم تو اللہ سے امید رکھتے ہو جو یہ امید نہیں رکھتے. یہ تو باطل پرست ہے نا، یہ دنیا پرست ہیں، یہ دنیا پرست باطل پرست جانے دے رہے، مال لگا رہے، جان لگا رہے حق کے خلاف. تم کون ہو؟ تم تو حق والے ہو، تو تمہاری محنت، تمہاری جد و جہد، تمہارا استقامت کا معاملہ تو ان سے بڑھ کر ہونا چاہیے. تم اللہ کے طلبگار، یہ دنیا کے غلام، یہ دنیا کے بندے ہو کر اتنی جان کھپا رہے ہیں. تم تو اللہ کے بندے ہو، تم تو اللہ کے امیدوار ہو، تمہیں ان سے آگے بڑھ کر محنت کرنی چاہیے. باطل پرست کتنی محنتیں کر رہے اپنے باطل نظریات کے پرچار کے لیے، جھوٹی دعوتوں پر لوگ کتنی جانے دے رہے ہیں. تو ایمان والوں کو اللہ کے دین کے خاطر کس قدر محنت کرنی چاہیے اندازہ کیا جا سکتا ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ سبحانہ وتعالی خوب علم رکھنے والا حکمت والا ہے. اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی ہے. بالحق، حق یعنی مقصد کے ساتھ. لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ فرما دے اس بصیرت کے مطابق جو اللہ نے آپ کو عطا فرما دی. وَلَا تَكُن لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور آپ ہرگز دغا بازی کرنے والوں کی حمایت نہ کیجیے گا. پس منظر میں ایک واقعہ، ایک منافق نے کہیں چوری کی اور ایک یہودی پر الزام تھوپ دیا، اور اس منافق کے گھر والے دوست احباب اس کی حمایت میں کھڑے ہو گئے. مقدمہ حضور کے پاس آنے لگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے حضور کو وحی کے ذریعے مطلع کر دیا گیا. منافق ورسس یہودی، منافق کلمہ پڑھنے والا ہے، اللہ اکبر، اور یہودی کفر پر ہے، لیکن فیصلہ عدل کا ہونا چاہیے. فرمایا جا رہا ہے، اے نبی علیہ السلام، اب ہرگز دغا بازی کرنے والوں کی طرفداری نہ کیجیے گا. واستغفر اللہ، اور اللہ سے بخشش مانگیے. ان اللہ کان غفور رحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے. ولا تجادل عن الذین یختانون انفسهم، اور آپ ان لوگوں کی طرف سے ہرگز جھگڑا نہ کیجیے گا جو لوگ اپنے آپ سے خیانت کرتے ہیں. کیا مطلب؟ چور نے چوری کی، لوگوں کو پتا تو نہ چلا، چور کو تو بتایا کہ چور ہے. قرآن کہتا ہے سورہ القیامہ میں، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان کو اپنے اوپر بصیرت تو حاصل ہے. تو بندہ سب سے بڑی خیانت اپنے آپ سے کر رہا ہے، دوسروں کو جھوٹ بول رہا ہے، بیوقوف بنا رہا ہے، اندر تو ضمیر ملامت کرتا ہوگا نا. تو جو اپنے آپ سے خیانت کرتے ہیں آپ ان کی طرفداری نہ کیجیے گا. ان اللہ لا يحب من كان خوانا اثیما، بے شک اللہ اسے پسند نہیں کرتا جو خیانت کرنے والا گنہگار ہے. یستخفون من الناس، وہ لوگوں سے چھپنا چاہتے ہیں. ولا يستخفون من اللہ، اور اللہ سے شرم نہیں کرتے. وہو معهم، حالانکہ اللہ ان کے ساتھ ہے. اذ يبيتون ما لا يرضى من القول، جبکہ راتوں کو یہ لوگ وہ مشورہ کرتے ہیں جو بات اللہ کو پسند نہیں. تم بندوں سے چھپ سکتے ہو، کیا اللہ سے چھپنا ممکن ہے؟ قطعا نہیں. بندوں کا ڈر ہے، اللہ کا ڈر نہیں. اور اللہ تو ان کی رات کی تنہائی کے مشوروں کو بھی خوب جانتے جو یہ غلط صدد باتیں کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے خلاف. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے. ہا انتم ہا اولائی جا دل تم عنہم فی الحیات الدنیا. یہ آیت سنیے گا اور ہمارے عدالتی نظام میں کچھ لوگ جو مجرمین کی حمایتوں میں لگے ہوتے ہیں یا عام زندگی میں کچھ لوگ مجرمین کو بچانے میں لگے ہوتے ہیں اور باقاعدہ پروفیشنلی پیسے لیتے ہیں اس بات کے, ان کو ذہن میں رکھیے گا. وہ منافق اس کی حمایت میں اس کے گھر کے افراد دوست احباب کھڑے ہو گئے اس دغا باز کو منافق کو بچانے کے لیے. سنیے, ہا انتم ہا اولائی جا دلتم عنہم فی الحیات الدنیا, یہ تمہیں لوگ تو ہو کہ تم نے دنیا کی زندگی میں ان کی طرف سے جھگڑا کر لیا. فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ, کون اللہ سے جھگڑا کرے گا ان کی طرف سے قیامت کے دن. ام من یکون علیہم وکیلا, یا کون ان کا وکیل ہوگا قیامت کے دن. آج تم حمایت کر رہے ہو, کل اللہ کے سامنے کون حمایت کرے گا, کل اللہ کے سامنے کون حمایت کرے گا. ذہن میں رکھیے, چاہے وہ آج دفاتر میں کوئی کسی کو بچانے کے چکر میں لگا ہے, کوئی اپنے دوستوں کے کسی معاملے میں کسی کی طرفداری میں لگا ہے, کوئی خاندان کے معاملات میں طرفداری میں لگا ہے, اور ذرا ہائیسٹ لیول پر آ جائیں, اربوں روپے اس قوم کے لوٹنے والوں کو بچانے میں کوئی لگا ہوا ہے, اللہ کے سامنے بھی بچاؤ گے کیا؟ اللہ کے سامنے بھی طرفداری کرو گے کیا؟ یہ آیت کتنا زندہ, یہ قرآن کتنا زندہ کلام ہے. اللہ کی قسم آپ کو, ہمارے ہم سب کو, ہمارے گھروں, محلوں, خاندانوں, دفاتر, کارپوریٹ سیکٹر, سیمی گورنمنٹ ادارے, گورنمنٹ ادارے, عدالتی معاملات, سیاست دانوں کے معاملات, ریاست والوں کے معاملات, اللہ کے کلام میں رہنمائی ملے گی. وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا, اور جو کوئی برا کام کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے بخشش مانگے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو بہت بخشنے والا, وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو, وہ بندہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بہت بخشنے والا, نہایت رحم کرنے والا پائے گا. آج کوئی پلٹ آئے اللہ معاف کر دے گا, لیکن اس معافی کے لیے کسی کا مال ہڑپ کیا ہوا تو لوٹانا پڑے گا. الحمدللہ یہ معاشرہ بالکل بانج نہیں, جن لوگوں کو یہ بات سمجھ آئی انہوں نے حتی امکان ماضی کے اگر کروڑوں کسی کے اڑائے تھے واپس کیے. الحمدللہ الحمدللہ اللہ غفور ہے, بخش دے گا, مگر اس مغفرت اور رحمت کے لیے بندوں کے معاملے کے حوالے سے معاملے کو صاف کرنا ضروری, حقوق و لباد کی اہمیت کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ, اور جو کوئی گناہ کمائے گا تو فقط اپنی جان پر ہی, یعنی اپنے لیے ہی کمائے گا, اپنا ہی نقصان کرے گا. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا, اور اللہ سبحانہ وتعالی خوب علم رکھنے والا حکمت والا ہے. وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا, اور جو کوئی خطا کرے یا گناہ کمائے, ثُمَّ يَرْمِي بِهِ بَرِيئًا, پھر اس کی تہمت کسی بے گناہ پر لگا دے, فقد احتمل بہتانا و اثما مبینا, تو اس نے بڑا بھاری بہتان اور کھلا گناہ اپنے اوپر لاد لیا. اور یہ ہو رہا ہے, غلطی کسی نے کی اور خود یعنی دوسرے پر الزام تراشی, دوسرے پر الزام تھوپ دیا, دوسرے کو پھنسوا دیا, دوسرے کو مروا دیا, اللہ کہتا ہے کسی اور پر الزام لگا رہے ہو تو یہ بڑے بہتان کی اور کھلے گناہ کو لاد لینے کی بات ہے. ولولا فضل اللہ علیک و رحمتہ, اور اگر اے نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی, لہم طائفۃ منھم ان یضلوا, تو ان کی ایک جماعت نے تو ارادہ کر ہی ڈالا تھا کہ صحیح بات سے آپ کو ہٹا دیں. وما یضلون الا انفسهم وما یضرونک من شیء, اور یہ لوگ نہیں بہکاتے مگر اپنے ہی آپ کو, اور یہ آپ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے. کیوں؟ حضور علیہ السلام پر اللہ کی نظر کرم ہے, آپ اللہ کی رہنمائی میں, نگرانی میں ہیں. وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ, اور اللہ نے آپ پر نازل فرمائی کتاب اور حکمت. وعلمک ما لم تکن تعلم, اور آپ کو وہ کچھ سکھایا جو آپ کے علم, جو آپ جانتے نہیں تھے. وکان فضل اللہ علیک عظیما, اور اے نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ پر اللہ سبحانہ وتعالی کا بہت بڑا فضل ہے. اب اس ایک جملے پر بہت کچھ ہے, ان آتینا کل کوثر کا اعلان آپ کے لیے, ورفعنا لک ذکرک کی شان آپ کے لیے, مقام محمود کا اعلان آپ کے لیے, ختم نبوت کا اعلان آپ کے لیے, خاتم الانبیاء کا اعلان آپ کے لیے, امام الانبیاء کا اعلان آپ کے لیے, شفاعت کبرا کا حق جو ہے وہ آپ کے لیے, خیر امت کا اعلان آپ کی امت کے لیے, قرآن کی حفاظت کا اعلان آپ کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگلی بات اس میں ایک اہم اصطلاح نجوا, نجوا کہتے ہیں تنہائی میں سرگوشیاں کرنا. تو یہ منافقین تنہائی میں بیٹھ کر خلاف ورزیاں کرتے نبی علیہ السلام کی, اور اس خلاف ورزی پر مشورے کرتے, تو یہ تنہائی کی سرگوشیاں, ذرا اجتماعیت سے ہٹ کر بیٹھ کر کان میں کوئی بات کرنا, یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے, اس سے روکا گیا. ہاں کہاں اس کی گنجائش ہے وہ بتایا گیا. لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بالصدقۃہم، ان لوگوں کی اکثر سرگوشیوں میں کوئی بھلائی نہیں ہے سوائے اس کے جو صدقہ کرنے کی ترغیب دلائے، او معروف یا بھلی بات کرنے کی دعوت دے، او اصلاح بین الناس یا لوگوں کے درمیان اصلاح کرانے صلح کرانے کی بات کرے۔ تنہائی میں کسی کو بھائی فلاں کی مدد کرنی اچھی بات ہے، یہ سرگوشی تنہائی میں ہو جائے بات، ارے بھائی یہ تم آؤ نا خیر کی طرف آؤ، قرآن کی محفل ہو رہی اس کی طرف آؤ، یا کوئی کسی گناہ میں ہے تو تنہائی میں اس کو بڑی محبت سے پیار سے روکنے کی کوشش کرنا۔ دو افراد میں جھگڑا ہو گیا تو ایک کے پاس جا کے سمجھانا، دوسرے کے پاس جا کے سمجھانا، یہ سرگوشیاں تو پسندیدہ ہیں، یہ پسندیدہ ہیں۔ ادروائز جو منافقین کرتے تھے وہ دو خلاف ورزی کی سرگوشیاں کرتے تھے، وہ جماعتی زندگی کے لیے نقصان دہ بھی ہیں اور بندے کے اپنے نفسیاتی معاملات کے لیے بھی انتہائی ہلاک کر دینے والی شے ہیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور جو یہ کرے گا اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو ہم ان قریب اسے بڑا اجر عطا کریں گے۔ اس کے بعد وہ جو منافق تھا جس نے الزام کس پہ تھوپ دیا تھا، یہودی پر، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودی کے حق میں کہ وہ بے گناہ ہے فیصلہ دیا اور اس منافق کو مجرم قرار دیا گیا کہ اس نے چوری کی تھی، وہ پلٹ گیا دین سے پھر گیا، اس کا بیان۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، اور جو رسول علیہ السلام کی مخالفت کرے جبکہ اس پر ہدایت ظاہر ہو چکی، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کے راستے کے خلاف چلے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، تو ہم اس کو حوالے کر دیں گے اسی بات کے جو اس نے اختیار کی، وَنُسْلِهِ جَهَنَّم، اور ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ لوٹنے کی بہت بری جگہ ہے۔ اللہم اِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں جہنم کے عذاب سے۔ یہ تو ہوا اس منافق کے بارے میں۔ عمومی بات کیا ہے؟ جو رسول اللہ علیہ السلام کی مخالفت پر اتر آئے، ان کے حکم کے انکار پر اتر آئے، تو اس کا بھی یہ انجام۔ اور سبیل المؤمنین پر بہت سارے اہل علم نے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اجماع کے لیے دلیل نقل کی ہے۔ اجماع کنسنسس جسے انگلش میں کہا جاتا ہے، جن امور پر امت کا اجماع ہو جائے، باقی علمی مباحث اپنی جگہ، اجماع امت کے خلاف جانا یہ بھی راہ حق سے ہٹ جانے کے مترادف ہے۔ اس آیت کو بھی اجماع امت کی وہ دلیل ہے ہمارے دین میں، اہل علم نے پیش کیا ہے، باقی وضاحتیں آپ تفاسیر میں دیکھ سکتے ہیں۔ اگلی آیت میں شرک کی شناعت اور برائی کا ذکر ہے، ایسی بات اسی سورہ نساء کی آیت نمبر 48 میں بھی آ چکی، اس کو دوبارہ دہرایا گیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو تو معاف نہیں فرماتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے سوا جس گناہ کو اللہ چاہے گا معاف کر دے گا۔ اب ایک نقطہ تھوڑا حساس ہے، وہ توجہ سے سماعت فرمائیے گا، سچی توبہ کوئی کر لے تو اللہ شرک کو بھی معاف کر دے گا۔ کفر پہ ہے اسلام لے آئے معاف، شرک پر ہے اسلام لے آئے، توحید پر آ جائے معاف، امکان یہ ہے۔ بقیہ گناہوں کو اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے، لائسنس تو کل نہیں، شرک توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوگا، یہ اس کے گھناؤنے پن کی طرف اشارہ ہے۔ باقی حقیقت و اقسام شرک، یہ استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خطابات کتابی شکل میں بھی ہیں، پہلے بھی ذکر ہوا، آڈیو ویڈیو میں بھی آپ کو انشاءاللہ مل جائیں گے، 6 گھنٹے کے بہت اہم خطابات ہیں حقیقت و اقسام شرک، ان کو سن لیا جائے یا پڑھ لیا جائے تو بہت سارے گوشے اس تعلق سے واضح ہوں گے۔ البتہ ہمارے لیے جو خطرہ ہے وہ کیا ہے، کسی کی محبت اللہ کی محبت کے برابر اگر کر رہے تو یہ بھی شرک ہی کی شکل ہے، کسی کی اطاعت اللہ کی اطاعت کے برابر کریں تو شرک ہے، کسی کے قانون کا اللہ کے قانون کے بالمقابل کھڑا کر دیں یہ بھی شرک ہے، عمل دکھاوے کے لیے کریں تو یہ بھی شرک کی قسم ہے۔ یہ پہلو ہیں جو ہمارے لیے خطرناک ہیں، ان کا ذکر ہوتا رہے گا مطالعہ قرآن کے دوران میں انشاءاللہ۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ اس بات کو تو معاف نہیں فرماتے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور وہ اس کے سوا جس گناہ کو چاہے گا بخش دے گا، ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، اور جس نے اللہ کا شریک ٹھہرایا تو وہ گمراہ ہو گیا بہت دور کی گمراہی میں۔ اگلے بیان میں فرشتوں کو جو مشرکین مکہ نے بیٹیاں بنا دیا تھا اللہ کا، معاذ اللہ، اس کا بیان ہے۔ مشرکین مکہ نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیے، معاذ اللہ، گھناؤنی حرکت ہے، یہ بھی ایک نوعیت کا شرک ہے کہ اللہ کی اولاد قرار دی جائے، اس کی نفی کی جا رہی ہے۔ اِن یَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا، وہ اللہ کے سوا نہیں پکارتے مگر مؤنث کو یعنی عورتوں کو. وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا اور وہ نہیں پکارتے مگر سرکش شیطان کو. اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا, اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا یہ شیطان ہی کی پیروی کرنے کے مترادف ہے. لعنہ اللہ اس شیطان پر اللہ نے لعنت کی ہے. وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا اس شیطان نے کہا کہ اے اللہ میں تیرے بندوں سے اپنا حصہ ضرور لوں گا مقرر کردہ. شیطان کا حصہ کیا ہے؟ حرام مال وجود میں جانا یہ شیطان کا حصہ ہے. کھانا کھاتے ہوئے اللہ کا نام نہ لینا حدیث کے مطابق اس میں شیطان کا حصہ پڑ جاتا ہے. پھر انسانوں کی صلاحیتیں ہیں, وسائل ہیں, ان کو اللہ کی خاطر استعمال کرنے کی بجائے گناہ کے کاموں میں, نافرمانی کے کاموں میں, شرک یا کفریہ کاموں میں لگانے پر لگا دینا یہ شیطان کا حصہ ہے, اللہ محفوظ رکھے. اور اس نے کیا کہا؟ وَلَأُذِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ اور میں انہیں ضرور بہکاؤں گا اور ضرور امیدیں دلاؤں گا. کرنا کرانا کچھ نہیں مگر امیدیں خوب. تم تو بخشے بخشائے کو مسئلہ ہی تمہارے لیے نہیں, کوئی بات نہیں, اور چار گناہ کر لو پھر توبہ کر لینا اللہ معاف کر دے گا. بھائی توبہ کی توفیق ہی نہ ملی گناہ کرتے ہوئے مر گئے پھر کیا ہوگا؟ رحمت کی امید تو رکھنی مگر ایسا تو حرکت نہ کرے بندہ کہ گناہ کے دوران ہی موت کر گیا, موت آ گئی تو کیا کرے؟ اس دھندے پہ لگانا, امیدیں دلانا. وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ اور انہیں سکھاؤں گا تو وہ جانوروں کے کانوں کو چیر دیں گے. وہ علامت ہوتی تھی کہ یہ بتوں کے لیے مخصوص کر دیے گئے. کچھ باتیں اس تعلق سے سورہ انعام میں بھی آئیں گی انشاءاللہ, وہ مکی سورت ہے. تو یہ جانوروں کو بتوں کی نظر کر دینا. وَلَآمُرَنَّهُمْ اور انہیں یہ سکھاؤں گا فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ کہ وہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کر ڈالیں. کیا مطلب؟ اللہ نے جس فطرت پر لوگوں کو بنایا وہ غیر فطری کام کرنا شروع کر دیں. مثلا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد و عورت کے تعلق کے لیے نکاح کا بندھن دیا اور اس کے نتیجے میں اولاد کا حصول بھی ہو. اب ضبط ولادت اور برتھ کنٹرول کے نعرے لگائے جائیں یہ غیر فطری بات ہے. عورت کو اللہ نے وہ جذبات, احساسات, سینٹیمنٹس اور فزیک عطا کی ہے جو گھر گھر ہستی کے لیے زیادہ فیزبل ہیں. عورت کو وہاں سے اٹھا کر پیرا شوٹنگ پر بھی لگا دیا جائے اور ہوائی جہاز سے چھلانگ جو ہے وہ چھلانگے لگانے پر لگا دیا جائے یہ غیر فطری معاملہ ہے. عورت کو لا کر مرد کے بالکل برابر, بالکل برابر کرنے کی باتیں کی جائیں یہ غیر فطری بات ہے. یہ ہے جو غیر فطری حرکت. لوط علیہ السلام کی قوم نے جو گندا عمل کیا وہ بھی غیر فطری معاملہ. یہ ہے شیطان کے ہتھ کنڈے جن کے ذریعے وہ نسل انسانی کو گمراہ کرنے کی کوششیں کرتا ہے. وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ اور جو اللہ کے سوا شیطان کو دوست بنائے, اللہ کو چھوڑے, شیطان کی پیروی کرے, فقط خسیر خسران مبینا تو وہ سری یعنی واضح نقصان میں پڑ گیا. یعیدہم ویمنیہم شیطان ان کو وعدے دیتا ہے اور امیدیں دلاتا ہے. وما یعیدہم الشیطان الا غرورا اور شیطان تو انہیں وعدے نہیں دیتا مگر صرف دھوکے اور فریب کے. یہ شیطان کیا ہے؟ نیچ چوراہے پہ لا کر چھوڑ کر بھاگ جانے والا. اس کی تقریر ہم پڑھیں گے سورہ ابراہیم میں جو قیامت کے دن ہوگی. اللہ نے نقل فرما دی, صاف کہے گا فلا تلومونی ولوموا انفسکم مجھے برا بھلا مت کہو, اپنے آپ کو برا بھلا کہو, میں نے تو پھوکے ماری, تم نے پلان بنایا, تم نے گناہ کیے, میں بھی جہنم میں, تم بھی میرے پیچھے, استغفر اللہ. یہ تقریر شیطان کی سورہ ابراہیم میں آئے گی. دھوکے کے سوا کچھ نہیں اس کے وعدے. اولئک مأواہم جہنم یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے. ولا یجیدون عنہا محیصا اور وہ اس سے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے. سندخلہم جنات اللہ فرماتا ہے ان قریب انہیں ہم باغات میں داخل کریں گے. تجری من تحتہا الانہار جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. خالدین فیہا ابدا وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے. وعد اللہ حق یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا اور اللہ سے بڑھ کر قول کے سچا ہونے کے اعتبار سے کون ہوگا؟ اللہ سے بڑھ کر کس کا قول سچا ہوگا؟ اللہ ہمیں یقین عطا فرمائے. اللہم انا نسألک جنت الفردوس اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں. لیس بأمانیکم ولا أمانی اہل الکتاب نہ تمہاری آرزوؤں پر کچھ موقوف ہے نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر. تمناؤں سے کچھ نہیں ہوگا. اصول کیا ہے؟ من یعمل سوء یجز به, جو کوئی برائی کرے گا اس کی سزا پائے گا. ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا, اور اپنے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست پائے گا نہ کوئی مددگار. اس کے برعکس ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثى, اور جو اچھا عمل کرے گا نیک عمل کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت, وہ مؤمن, بشرطے کہ وہ مؤمن ہو, فاولئک یدخلون الجنہ, تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے. ولا یظلمون نقیرا, اور بتل کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. اللہم انا نسألک جنت الفردوس. ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه للہ, اور کس کا دین اس سے بہتر ہوگا جس نے اپنے رخ کو اللہ کے لیے جھکا دیا. وہو محسن, اور وہ عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والا ہے. واتبع ملت ابراہیم حنیفا, اور اس نے یکسو ہو جانے والے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کی. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا, تنہائی کا رازداری والا دوست. وللہ ما فی السماوات وما فی الارض, اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے. وکان اللہ بکل شیء محیطا, اور اللہ تعالی ہر ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہے. اب عورتوں کے تعلق سے کچھ احکامات اور کچھ سوالات اٹھے, ان کے جوابات. ویستفتونک فی النساء, اور اے نبی علیہ السلام یہ لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں حکم دریافت کرتے ہیں. یستفتونک, اسی سے لفظ ہے فتویٰ. اے نبی آپ سے فتویٰ لیتے ہیں. آگے ذکر آیا قل اللہ یفتیکم فیہن, اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے اللہ تمہیں ان کے بارے میں فتویٰ دے گا, یعنی تمہارے سوال کا جواب دے گا. تھوڑے دنوں پہلے کلپس بہت شیر ہو ہمارے استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا, اس کا عنوان ہمارے ساتھیوں لگایا اللہ کے فتویٰ, قرآن میں اللہ کے فتوے, وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ مائدہ میں آیت نمبر 44 45 47 میں. خیر یہ لغوی اعتبار سے لفظ ہے. سوال کرتے ہیں نبی علیہ السلام آپ سے بھی عورتوں کے بارے میں. قل اللہ یفتیکم فیہن, آپ فرما دیجئے اللہ تمہیں ان کے بارے میں حکم دیتا ہے. وہ بات کیا ہے؟ وہ اگلی آیت میں آئے گی. وہ بات کیا ہے؟ وہ اگلی آیت میں آئے گی. درمیان میں ایک نقطہ, یتیم لڑکیوں سے نکاح کے تعلق سے ایک بات اس سورت کی آیت نمبر 3 میں آئی تھی, اس کا بیان اس مقام پر پہلے, اور پھر اس سوال کا جواب اگلی آیت میں آئے گا انشاءاللہ. وما یتلا علیکم فی الکتاب فی یتام النساء, اور وہ کہ جو اللہ تمہیں اور وہ کہ جو تمہیں سنایا جاتا ہے کتاب یعنی قرآن حکیم میں یتیم لڑکیوں کے بارے میں. اللاتی لا تؤتونہن, جنہیں تم نہیں دیتے ما کتب لہن, ان کا مقرر کیا ہوا یعنی مہر. وترغبون ان تنکحوہن, اور چاہتے ہو کہ ان کو نکاح میں لے لو. یہ ظلم تو نہ کرو, نکاح کرو تو مہر بھی ادا کرو. اور اگر اس ظلم کا اندیشہ ہے تو شروع میں بات آ چکی, پھر دو یا تین یا چار نکاحوں تک کی اجازت. والمستضعفین من البلدان, اور بے بس بچوں کے بارے میں بھی یتامہ. وان تقوموا للیتامہ بالقسط, اور یہ کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف پر قائم رہو, یعنی ان سے حسن سلوک کی تعلیم دی جا رہی ہے جیسے کہ سورت کے آغاز میں بھی تفصیلات آئی تھیں. وما تفعلوا من خیر, اور تم جو بھلائی کرو گے, فان اللہ کان بہ علیما, تو بے شک اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے. اب وہ سوال آ رہا ہے, وہ سوال یہ ہے کہ خاتون اگر اپنے شوہر کو محسوس کرے کہ وہ اپنی اس بیوی کی طرف رغبت نہیں کر رہا, توجہ نہیں کر رہا, تو کیا کیا جائے؟ اس کا ایک حل بتایا جا رہا ہے. وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا, اور اگر کوئی عورت ڈرے یعنی اندیشہ کرے اپنے خاوند کی طرف سے زیادتی کا یا بے رغبتی کا, فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا, تو ان دونوں پر کوئی حرج نہیں کہ وہ آپس میں صلح کا معاملہ کر لیں. والصلح خیر, اور صلح ہی بہتر ہے. یہ گھروں کا جڑے رہنا بچے رہنا بھائی یہ بہتر ہے, چاہے کوئی سیکریفائس کرنی پڑ جائے, کچھ اونچ نیچ ہو بھی جائے, کچھ تھوڑی بہت سختی ہو بھی جائے, یہ گوارا کر لو, لیکن بڑا مقصد کیا ہے؟ گھروں کو جوڑ کر رکھنا. اللہ بھی کہہ رہا ہے والصلح خیر, اور صلح ہی بہتر ہے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے, اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. بہت ہمارے گھرانوں کے اندر مسائل ہو گئے ہیں, اللہ تعالی ہمارے گھرانوں کی حفاظت فرمائے. اللہ کا خوف کریں بھائی, اللہ کا خوف کریں, اللہ کا خوف کریں. اللہ کا نام لے کر یہ نکاح ہم نے کیے, اللہ کا نام لے کر یہ جوڑے ہم نے بنائے, اللہ کے نام سے ہم نے گھر آباد کیے, اس کا خوف رکھیں, اس کو ہم نے جواب دینا ہے. ارے سیکریفائس, درگزر, نرمی, معافی, چھوڑو, جانے دو, چلو گلے لگاؤ, معاملے کو درست کرو, اللہ یہ چاہتا ہے. اب جواب کیا ہے؟ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ, اور طبیعتوں کے اندر بخل یا تمع یا مال و اسباب کی لالچ وہ تو ہوتی ہی ہے. اب اس کی کیا تشریح, کیا کیا جواب دیا جا رہا ہے؟ جواب یہ ہے کہ اگر ایک خاتون محسوس کرے کہ اس کے شوہر کی رغبت اس کی طرف کچھ کم ہو گئی ہے تو اس کی توجہ حاصل کرنے کے لیے وہ کچھ سیکریفائز کرنے کے لیے تیار ہو جائے. وہ بہت سارے پہلو ہو سکتے ہیں. مثلا فقہا نے, مفسرین نے لکھا کہ چلو بھائی تم مثال کے طور پر میرے اماں ابا کے گھر ہر ہفتے تمہیں چھوڑنا پڑتا ہے, بھائی 15 دن میں چھوڑ دینا, تو وہ بھی جو سوچے گا میرا ٹائم بھی بچے گا, تھوڑا پیسہ بھی بچے گا. مثال, یا اگر ایک سے زیادہ کہیں نکاح ہے ایک شوہر کے تو وہ خاتون اپنی باری قربان کر دے تو اس کی توجہ حاصل کر لے. یا کوئی مہان اخراجات شوہر نے باندھ رکھے ہیں لیکن کوئی بھی مسائل ہو سکتے ہیں, اکنامک کرائسس ہو سکتے ہیں, ایشوز ہو سکتے ہیں, چلو جی آپ میرا یہ خرچہ جو ہے وہ, اب میں اماؤنٹ نہیں بتا رہا آپ کو, یہ اتنا چلو اتنا کر دو آپ اس کو. یہ 2-3 مثالیں ہیں. کوئی ایسی شکل کہ شوہر بھی فیل کرے کہ ہاں ادھر میرا کچھ مال بچے گا, ادھر میرا کچھ وقت بچے گا, ادھر میرا برڈن جو ہے وہ کم ہو جائے گا. یہ لالچ ہے اندر, ہم اپنے آپ سے پوچھے ہیں, پیسہ بچتا ہوا سب کو اچھا لگتا ہے, اور مزید آتا ہوا بھی اچھا لگتا ہے, اور بچتا ہوا بھی سب کو اچھا لگتا ہے. اچھا یہ خرچہ میرا کم ہو رہا ہے, سبحان اللہ, پتہ نہیں چلا دوسروں کے اندر بڑا لڈو پھوٹ رہے ہیں, یہ میرا معاملہ بڑا سیٹل ہو گیا. یہ بتایا جا رہا ہے خاتون کو کہ وہ رغبت حاصل کرنے کے لیے کوئی ان میں سے شکل اختیار کرے. آگے سنیں, اللہ اکبر, وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا, اور اگر تم عمدگی کے ساتھ معاملہ کرو اور تقوی کی روش اختیار کرو, فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا, تو بے شک تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے خوب باخبر ہے. پھر وہ بات آ رہی, کھٹ پٹ بھی ہو رہی ہے, ناخوشگوار معاملہ, تو اتنے ناخوشگوار تم نے طلاق کے پڑے تھے نا, کہاں؟ البقرہ میں, تقوی تقوی تقوی, عمدہ عمل عمدہ عمل عمدہ عمل. یہاں بچانے کی بات ہو رہی ہے, یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن نہیں آیا, بچانے کی بات ہو رہی. پھر کیا کہا؟ عمدگی کے ساتھ معاملہ کرنا, اللہ کا خوف دل میں رکھنا, فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا, تو بے شک جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. وَلَمْ تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ, اور ہرگز نہیں کر سکو کہ چاہے تم کتنا ہی چاہو کہ عورتوں کے درمیان یعنی بیویوں کے درمیان بالکل برابری کر لو. یہ بالکل ممکن نہیں ہے بھائی. کیا مطلب؟ ایک ہے اختیاری معاملات, ایک ہے غیر اختیاری معاملات. یعنی بعض بزرگان دین جن کے اپنے دو نکاح تھے انہوں نے تجربہ بھی دیکھا ہوگا اس کا, تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی خربوزہ لے کر آئے ہو, آج کل تو ویسے مہنگا ہو گیا, خربوزہ لے کر آئے ہو تو مثلا دو لے کر آئے, تو یہ نہیں کہ ایک کو ایک دے دیا دوسرے کو دوسرا دے دیا, نہ, ایک کے دو حصے کرو, آدھا ادھر آدھا ادھر, اور دوسرے کے دو حصے کرو, آدھا ادھر آدھا ادھر. کیا مطلب؟ ایک کم میٹھا ہو سکتا ہے ایک زیادہ. یعنی بعض نے اتنی احتیاط تک کہی ہے یا کی ہے, یہ ہے اختیار کے اندر. اور ایک قلبی رجحان کا معاملہ, کسی کی دو بیویاں ایک زیادہ دین کی طرف ہے تو دل اس کا خوش ہوتا ہے اس بندے کا اس بیوی کو دیکھ کر. جی کسی میں کفایت شاعری زیادہ ہے, قلبی محبت کا معاملہ, تو غیر اختیاری چیز وہ قلب کے اندر کی ہے اس پر پکڑ نہیں. اختیاری معاملات کے اندر حتی الامکان انصاف کرنا, اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی. کیا بتایا گیا آگے؟ فلا تمیل کل المیلی, بس ایک کی طرف جھک ہی نہ پڑو, فتذروها كالمعلقة, کہ گویا دوسری کو تم لٹکتا ہوا چھوڑ دو کہ لگے کہ اس کا کوئی شوہر ہی نہیں بیچاری کا. یہ ظلم ہے. اس لیے ابتدا میں جب بات ہوئی آیت متین میں بات ہوئی ایک سے زائد کی میکسیمم 4 تک کی نکاح کی اجازت اگر دی تو عدل کی شرط کے ساتھ. ضمناً ایک بات, اس کو اتنا بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے کہ لگتا ہے ساری دنیا میں عدل کا مسئلہ صرف کدھر ہے, اگر خدا نہ خواستہ کسی نے دوسری شادی کر لی. اللہ کے بندوں اولاد میں بھی تو عدل ہونا چاہیے, اس پر ڈسکشن ہوتا ہے. ملازمین میں بھی عدل ہونا چاہیے, ڈسکشن ہوتا ہے. حکمراں رعایا کے ساتھ عدل کرنا, ڈسکشن ہوتا ہے. سا وہی کھوپڑی وہی کام کر رہی مغربی تہذیب سے مروبیت والی, اور دوسرا نکاح لگتا ہے کفر ہے بالکل. بھائی اجازت ہے, ہم بھی قائل ہیں, حکم نہیں دیا گیا, مگر جو اعتراضات کرنے والے ہیں ان کو عدل ادھر ہی نظر آتا ہے بس, باقی اولاد میں, دوستوں میں, رشتہ داروں میں, قریب رشتہ داروں میں, سبارڈینیٹس میں, ملازمین میں, رعایا میں, کوئی بات کرتا ہے عدل کی؟ مسئلہ گڑبڑ کچھ اور, یہ کھوپڑی کہیں اور سے چل رہی ہے اصل. اور جب یہ کھوپڑی اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے حکم کے تابع ہو جائے گی تو انشاءاللہ صحیح چلے گی. جی اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور صحیح دین سیکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا, اور اگر تم اصلاح کرتے رہو, تقوی کی رویش اختیار کیے رکھو, فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا, تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے. ہاں وَإِن يَتَفَرَّقَا, اگر وہ دونوں جدا ہونا چاہیں, دین فطرت ہے نا, کبھی انتہائی پوائنٹ آف نو ریٹرن کا معاملہ اگر آ جائے اور گزارا ہو ہی نہیں سکتا, سب کچھ کر کے دیکھ لیا اور وہ سب کچھ میں بہت کچھ ہے جو ہم پڑھتے ہوئے آئے ہیں, تو طلاق کا بھی آپشن ہے. اب غض الحلال ہے, حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے, چلو ٹھیک ہے, اب اگر نہیں بن پاتی تو پھر یہ آپشن دیا گیا ہے. وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ, اگر وہ دونوں جدا ہو جائیں تو يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ, اللہ سبحانہ وتعالی اپنی کشادگی کے ذریعے یعنی بخشش کے ذریعے بے نیاز کر دے گا, کوئی اور راہ سجھا دے گا اللہ, کوئی اور معاملہ عطا فرما دے گا, کوئی بہتر میچ اللہ عطا فرما دے گا. یہ ہے دین فطرت جس میں یہ گنجائش اس لیے دی گئی کہ بہرحال کبھی بہت ریموٹ معاملات میں اس طرح کی بات پیش آ سکتی ہے. وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا, اور اللہ سبحانہ وتعالی بہت وسعتوں والا اور حکمت والا ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ, اور ہم نے تاکید کر دی ان لوگوں کو جنہیں کتاب دی گئی تم سے پہلے اور تمہیں بھی کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو. وَإِن تَكْفُرُوا, اور اگر تم کفر کرو گے, فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, تو بے شک اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا, اور اللہ بے نیاز تمام خوبیوں والا ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, اور اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمان و زمین میں ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا, اور اللہ کافی ہے بطور کارساز. یہ اللہ کی عظمتوں کا بیان اس کے احکامات کے بعد آ رہا ہے, سیریسلی لو اللہ کے احکام کو. اِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ, اگر اللہ چاہے تو اے لوگو تمہیں فنا کر کے لے جائے اور دوسروں کو لے آئے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا, اور اللہ سبحانہ وتعالی اس بات پر قادر ہے. من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ, جو کوئی دنیا کا ثواب چاہتا ہے تو اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب اور بدلہ ہے. وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا, اور اللہ سبحانہ وتعالی خوب سننے والا دیکھنے والا ہے. اگلی آیت قیام قسط کے حوالے سے بہت اہم مقام. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والوں, کونوا قوامین بالقسط, کھڑے ہو جاؤ قسط یعنی عدل کے قائم کرنے والے بن کر. سورہ آل عمران آیت 18 میں پڑھا اللہ عدل کا قائم کرنے والا, سورہ آل عمران آیت نمبر 21 میں پڑھا اللہ کے نیک بندے عدل کا حکم دیتے ہیں. سورہ حدید آیت 25 میں ہے تمام رسول عدل کے نفاذ کے لیے بھیجے گئے. سورہ شورا آیت نمبر 15 میں ہے حضور علیہ السلام کو عدل کے نفاذ کے لیے بھیجا گیا. اب ہمیں کہا جا رہا ہے کونوا قوامین بالقسط, کھڑے ہو جاؤ عدل کے قائم کرنے والے بن کر. دنیا ہمارے فیصلے کر رہی ہے, اللہ ہمیں کہتا ہے تم نے دنیا کے فیصلے کرنے ہیں. اس امت کو بڑے کام کے لیے اللہ نے بنایا, شہداء للہ, اللہ کے لیے گواہی دینے والے ہوتے ہوئے اللہ کے بحاف پر اس کے نمائندے بن کر تمہیں عدل کی بات اور عدل کے نفاذ کی کوشش کرنی ہے. ولو علی انفسکم, چاہے یہ بات تمہارے اپنے خلاف جائے, اول والدین والاقربین, یا ماں باپ یا رشتہ داروں کے خلاف جائے, کہیں بھی ہو عدل کی بات کرنا چاہے اپنوں کے خلاف کیوں نہ جا رہی ہو. ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما, اگر کوئی مالدار ہے یا فقیر ہے تو اللہ سب سے بڑھ کر ان کا خیر خواہ ہے. اس مالدار کے خلاف گواہی دوں گا تو مسئلہ نہ ہو جائے, نہ بھائی اس غریب کے خلاف گواہی دے دی تو مسئلہ, نہ سب کا سب سے بڑھ کر خیر خواہ اللہ ہے. تم کیا کرو, فلا تتبعوا الہوا ان تعدلوا, تم خواہش نفس کی پیروی نہ کرو گے, انصاف کی بات نہ کرو. وان تلووا او تعرضوا, اگر تم زبان دباؤ گے یا پہلو دہی کرو گے, مراد حق اور عدل کی بات نہیں کہو اور کرو گے, فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا, تو بے شک اللہ اس سے خوب واقف ہے, اے لوگو جو کچھ تم کرتے ہو. اگلی آیت بڑی عجیب و دلچسپ, ایمان والوں سے ایمان لانے کو کہا جا رہا ہے. کیا ایمان والوں سے ایمان لانے کو کہا جا رہا ہے, پڑھیے سنیے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, آمنوا باللہ ورسولہ, ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر, والکتاب الذی نزل علی رسولہ, اور اس کتاب جو اللہ نے اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی, والکتاب الذی انزل من قبل, اور ان کتابوں میں جو اس سے پہلے نازل کی گئیں اور ان سے پہلے جو نازل کی اللہ سبحانہ وتعالی نے. ایمان والو ایمان لاؤ, کیا مطلب, ایک ہے زبان کا اقرار, ایک ہے دل کی تصدیق. زبان کا اقرار بھی ضروری, دل کی تصدیق بھی ضروری. منافقین کے پاس دل کی تصدیق نہیں تھی, اللہ ہم سب کو دل والا یقین والا ایمان بھی عطا فرمائے. سادہ کسی ترجمانی کیا ہے, جب ایمان دل میں ہو عمل ثبوت پیش کرتا ہے, اسی لیے بار بار آمن و عامل الصالحات آتا ہے قرآن میں. سادہ سی ایک اور بات, ایک ہے اللہ کو ماننا, ایک ہے اللہ کی ماننا. ایک ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کو ماننا، ایک ہے ان کی ماننا، ایک ہے قرآن کو ماننا، ایک ہے قرآن کی، بس یہ کو اور کی کا مسئلہ ہے، اور کتنا بڑا مسئلہ ہے، ساری زندگی کا مسئلہ ہے. تو اللہ کو مانو، اللہ کی مانو، رسول اللہ علیہ السلام کو مانو، ان کی مانو، قرآن کو مانو، قرآن کی مانو. والکتاب الذی انزل من قبل، اور ان کتابوں پر جو اس سے پہلے اللہ نے نازل کی. ومن یکفر باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر، اور جو انکار کرے اللہ کا اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور آخرت کے دن کا، فقد ضل ضلالا بعیدا، تو وہ بھٹک گیا دور کی گمراہی میں. یہ رکوع مکمل کرتے ہیں انشاءاللہ، اور پھر آٹھ رکعت تراویح ادا کریں گے. دل تو چاہ رہا تھا اس سے اور آگے جانے کا، لیکن وقت مناسب ہو گیا الحمدللہ. تو یہ رکوع مکمل کر کے آٹھ رکعت تراویح ادا کریں گے. دیکھیے مجھے آپ سے کتنی ہمدردی ہے الحمدللہ، ٹھیک ہے، آپ بھی رکھیے گا، کیونکہ آخری دنوں میں مجھے ہمدردی کی زیادہ ضرورت ہوگی آپ لوگوں سے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو مسکراتا رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا بیٹھنا قبول فرمائے. اب جو لوگ لائیو دیکھ رہے ہیں، میں بالکل لائیولی بات کر رہا ہوں، تو یہ لائٹر موڈ میں بھی ہلکی پھلکی بات انشاءاللہ چلتی رہے گی، لیکن اب جو بات آ رہی ہے وہ بہت سیریس، اب جو بات آ رہی ہے وہ بہت سیریس ہے. منافقین کا بیان، کلمہ پڑھا تھا، دل میں ایمان نہیں، کچھ مانتے تھے کچھ نہیں مانتے، کچھ آگے بڑھے کچھ پیچھے ہٹے، یہ کیفیت ہے نا، یہ نفاق کی طرف لے جانے والی، اب اس کا بیان ہے. ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ثم کفروا، پھر کافر ہو گئے، ثم آمنوا، پھر ایمان لائے، ثم کفروا، پھر کافر ہوئے، یعنی عملاً کفر کیا، عملاً کفر کیا. اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی بات پر عمل نہ کرنا، یہ عملاً کفر ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ثم ازدادوا کفراً، پھر وہ کفر میں بڑھتے چلے گئے. لم یکن اللہ لیغفر لہم ولا لیہدیہم سبیلا، اللہ ہرگز انہیں نہیں بخشے گا اور نہ انہیں صحیح راہ کی ہدایت دے گا. بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بشارت دے دیجئے منافقین کو کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. عجیب جملہ، بشارت دے دیں، یہ ایڈنگ ٹو دی انجری والی بات، ذرا سخت بات ہے. ان کی ذلت میں اضافے کے لیے کہا جا رہا ہے، ان کے لیے کوئی خوشخبری بھی ہے تو کہے گی دردناک عذاب کی. الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، جو ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں، ان سے پینگے بڑھاتے ہیں، ان سے تعلقات بڑھاتے ہیں. ایبتغون عندهم العزۃ، کیا یہ ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں؟ فإن العزۃ للہ جميعا، تو بے شک عزت ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے. ایمان والے کو عزت اللہ کے ہاں ملے گی، کافروں کے نہیں ملے گی. اور جتنی ہمارے ہاں حکمرانوں کی سطح پر مسلم ممالک، تمام کو ذہن میں رکھ لیجئے، کتنی بنا بنا کر رکھنا چاہیے، اور کیسی پٹائیاں ہوئی پھر وہاں سے، کس طرح کے کوڑے برسے، اور کس قدر ذلیل کیا گیا ہے ان کو فار کی طرف سے، یہ آنکھیں کھول دینے کے لیے واقعات کافی ہیں. وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها، اور یقیناً اللہ کتاب میں یہ حکم تم پر نازل فرما چکا ہے کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیات کا انکار کیا جاتا ہے، وَيُسْتَهْزَهُ بِهَا، اور ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، تو ان کے ساتھ نہ بیٹھو، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِ، یہاں تک کہ وہ اس کے سوا کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں، اِنَّكُمْ اِذًا مِثْلُهُمْ، یقینا اس صورت میں تم ان جیسے ہو جاؤ گے. یہ اللہ حکم دے چکا ہے، کہاں پڑھیں گے؟ سورہ انعام آیت 68 میں، سورہ انعام آیت نمبر 68 میں، کہ اللہ کی آیات کا کہیں مذاق اڑایا جا رہا ہے، معاذ اللہ، تو وہاں نہ بیٹھنا. یہاں کا اگر تم بیٹھے رہے تو تم ان جیسے ہی ہو جاؤ گے. ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کے احکامات پر عمل، اللہ کی دین کی باتیں ہوں، کہیں اس کی نافرمانی کے کام ہو رہے ہوں تو حتی الامکان آدمی روکنے کی کوشش کرے، مگر وہ انوالو اس کے اندر ہو، اللہ اکبر، اس سے بچنا چاہیے. فرمایا تم انہی کی طرح ہو جاؤ گے. ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، بے شک اللہ جمع کرنے والا ہے تمام منافقوں اور کفار کو جہنم میں ایک ہی جگہ. انجام کے اعتبار سے منافق اور کفار جہنم میں ہوں گے. اللہ ہم سب کے دلوں کو نفاق سے پاک فرمائے. الذین یتربصون بکم، وہ لوگ جو تمہارے انتظار میں رہتے ہیں، فإن کان لکم فتح من اللہ، پھر اگر تم کو اللہ کے طرف سے اے مسلمانوں فتح ملے، قالوا الم نکم معکم، تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، وہی منافق، لا لا ہمارا بھی حصہ، ہم تو تمہارے ساتھ تھے. وإن کان للکافرین نصیب، اور اگر کافروں کے لیے حصہ مل جائے فتح میں سے، قالوا، تو کافروں سے کہتے ہیں منافق، الم نستحوذ علیکم، کہ ہم تم پر غالب نہیں آ گئے تھے، ونمنعکم من المؤمنین، اور ہم نے تمہیں بچا نہیں لیا مسلمانوں سے، لاؤ ہمارا حصہ نکالو. یہ ہے منافق. منافق ویسے عربی میں کہتے ہیں دو منہ والے کو، دو منہ والے کو ادھر بھی بنا کے رکھتا ہے ادھر بھی, ہوتا کہیں کا نہیں نہ ادھر کا نہ ادھر کا, یہ بات کل آئے گی انشاءاللہ تعالی کل کے بیان میں. وہ اپنے مفاد کا غلام ہوتا ہے. فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ, بس اللہ قیامت کے دن تمہارے درمیان فیصلہ فرما دے گا. ولن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا, اور ہرگز اللہ کافروں کو مسلمانوں پر مکمل غلبے کی کوئی راہ نہیں دے گا. یہ آیت تھوڑی سمجھنی پڑے گی. اللہ کافروں کو غلبہ نہیں دے گا تو آج تو لگ رہا ہے کافر غالب ہیں. دو اعتبارات سے سمجھنا ہے, ایک علم کے میدان میں, دلائل کے میدان میں اللہ کے دین کی باتیں غالب ہیں الحمدللہ رب العالمین, اور ایک عمل کے میدان کی بات. اس عمل کے میدان میں اللہ کا ایمان والوں سے تقاضا ہے کہ تم اس کے دین کی نصرت کرو گے تو اللہ تمہاری نصرت کرے گا. پڑھ چکے آل عمران آیت 160, اگر اللہ تمہاری مدد کرے کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا. تو علم اور دلائل کے میدان میں اللہ کا دین غالب ہے الحمدللہ. عمل کے میدان میں, یہ تو دنیا اللہ نے کشاکش پر چلائی ہے, یہاں ایمان والوں کا امتحان ہوگا. ایمان والے ایمان کے تقاضوں پر عمل کریں گے تو پھر انشاءاللہ وہ غالب رہیں گے, لیکن اگر انہوں نے اللہ کی کتاب کو چھوڑا ہوا ہے تو حضور فرما گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہ اس قرآن کی بدولت قوموں کو عروج دے گا اور اس کو ترک کر دینے کی وجہ سے ذلت اور رسوائی میں مبتلا کر دے گا. اقبال نے کہا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خاد ہو گئے تاریخ قرآن ہو کر. تو اگر یہ کتاب کو تھامیں گے, اس کے دین کو تھامیں گے, تو اللہ عمل کے میدان میں بھی غلبہ عطا فرمائے گا انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.